بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر ایک ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب کشمیر کے حملہ آور اور پنڈی سازش کیس ریکارڈ کر رہے ہیں. کتاب کے مصنف ہیں سابق میجر جنرل اکبر خان اور عنایت اللہ. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. علم و عرفان پبلشرز, 34 اردو بازار, لاہور. فون نمبر 7232336, فیکس 7352332, ویب سائٹ www.ilmirfanpublishers.com www.ilmoirfanpublishers.com ای میل ilmirfanpublishers@hotmail.com email ilmoirfanpublishers@hotmail.com. جملہ حقوق محفوظ ہیں. نام کتاب کشمیر کے حملہ آور اور پنڈی سازش کیس. مصنف سابق میجر جنرل اکبر خان اور عنایت اللہ. ناشر گلفراز احمد. علم و عرفان پبلشرز لاہور. مطبعہ زاہدہ نوید پرنٹرز لاہور. سر ورک فضیل کیانی. سنہ اشاعت جون 2008. قیمت 150 روپے. علم و عرفان پبلشرز, 34 اردو بازار, لاہور. فون 7232336. دوسرا نمبر 7352332. سیونتھ اسکائی پبلیکیشنز, غزنی اسٹریٹ, علم مارکیٹ, 40 اردو بازار, لاہور. فون 7223584. موبائل 0300-4125-230. ادارے کی بہترین کتب سکوت بغداد, غازیان صف شکن, سلطان محمود غزنوی, اکبر نامہ, عظیم مجاہد احمد شاہ ابدالی, ہٹلر, چنگیز خان, شیر میسور, مجاہد اسلام, ٹیپو سلطان شہید, جھوٹے نبیوں کا انجام, سلطان شہاب الدین غوری, طالبان کی واپسی, سکندر اعظم. تاریخی اور رومانوی ناول حجاج بن یوسف, تحریر الماس ایم اے, قیمت 200 روپے. سلطان شہاب الدین غوری, تحریر الماس ایم اے, قیمت 200 روپے. پنجاب کی رومانوی داستانیں, تحریر الماس ایم اے, قیمت 140. رومیو جولیٹ, تحریر شیکسپیئر, قیمت 100 روپے. سلطان محمود غزنوی, تحریر مبین رشید, قیمت 200. بہادر شاہ ظفر کے شب و روز, ضیاء الدین لاہوری, قیمت 150. 1857 کے چند اہم کردار, ضیاء الدین لاہوری, قیمت 120. مجھ سے بچھڑ کر تیری آنکھیں, مصنف نازیہ فرحت مایا, قیمت 150. تاوان عشق, محمد فیاض ماہی, قیمت 250. کاغذی کی کشتی, تحریر محمد فیاض ماہی, قیمت 250. محبت تیرا میرا مسئلہ ہے, سپاس کل, قیمت 200. محبت یوں بھی ہوتی ہے مگر, سباس کل, 250 قیمت. مجھے بکھرنے مت دینا. تحریر عائشہ سحر مرتضیٰ, قیمت 200. تم آخری جزیرہ ہو. تحریر آمنہ ریاض, قیمت 150. راج کماری, ڈاکٹر کرم حسین شاہرائی, قیمت 300. دلی, خشنود سنگھ مترجم, عرفان احمد خان, قیمت 225. سنگچور, تحریر عرفان احمد خان, قیمت 150. مدہوش, عرفان احمد خان, قیمت 100. اجل کا روپ, تحریر شاہد رضا کوہلر, قیمت 120. سکندر اعظم, تحریر مقصود شیخ, قیمت 200. خواب جوانی, تحریر ایم اسلم, قیمت 150. تیر نگاہ, ایم اسلم, قیمت 150. اشک ندامت, ایم اسلم, 120 قیمت. امرجیت, تحریر غلام سلور سرور, قیمت 250. جنات کا بیٹا, تحریر ناگی بی اے, قیمت 250. عشق کا, تحریر سرفراز احمد راہی, قیمت 200. کاشان نور, تحریر اے زیڈ سید, قیمت 200. کالج گلیاں بھنورے, تحریر اکرم خان نیازی, قیمت 100 روپے. کشمیر کی قربان گاہ پر خون کے نذرانے دینے والوں کے نام. فہرست, تعارف عنایت اللہ, صفحہ نمبر 11. پیش لفظ, سابق میجر جنرل اکبر خان, صفحہ نمبر 15. پہلا باب, کشمیر کے حملہ آور, صفحہ نمبر 17. قبائلی پٹھان کشمیر میں کیوں گئے تھے, صفحہ نمبر 19. دوسرا باب, کشمیر میں مسلح بغاوت, پاکستان میں کھوکھلی کانفرنسیں, صفحہ نمبر 23. کشمیر کے لیے 4000 رائفلیں, صفحہ نمبر 25. پلان جو پاکستان میں تیار ہوا, صفحہ 27. سردار شوکت حیات اور میجر خورشید انور کی جب کلش, صفحہ 29. تیسرا باب, پٹھانوں کا حملہ, پنجاب پولیس نے ناقص رائفلیں دی, صفحہ 33. ہماری رائفلیں جواب دے گئیں, صفحہ 36. مہاراجا نے حکم دیا, مجھے سوتے میں گولی مار دو, صفحہ 36. چوتھا باب, ہندوستان کی فوج آ گئی, پٹھان بارہ مولہ میں بیٹھے رہے, صفحہ 41. پاکستانی حکمران جنگ سے ڈرتے رہے, صفحہ 43. قائد اعظم نے حملے کا حکم دے دیا, صفحہ 45. قبائلی ایمونیشن مانگ رہے تھے, صفحہ 46. پانچواں باب, قبائلی سری نگر تک پہنچ گئے, صفحہ 49. کاش خورشید انور یوں نہ کرتا, صفحہ 52. سری نگر کے دروازے پر, صفحہ 54. پاکستان دو بختر بند گاڑیاں بھی نہ دے سکا, صفحہ 58. چھٹا باب, قبائلی سری نگر سے غائب ہو گئے, صفحہ 61. قبائلی پٹھان, کچھ روایات کچھ حقائق, صفحہ 63. پٹھان سری نگر میں کیوں ناکام رہے, صفحہ 67. ساتواں باب, مایوسی میں ایک اور کوشش, صفحہ 71. پل اڑانے کی مہم, صفحہ 73. جب میں نے قبائلیوں کا سامنا کیا, صفحہ 75. وہ چلے گئے, میں اکیلا رہ گیا, صفحہ 78. آٹھواں باب, آوڑی, دشمن ڈرتا رہا مجھے دھوکہ دیتے رہے, صفحہ 81. چار آفریدی جاں باز, صفحہ 82. پاکستانی رضاکار آئے اور گئے, صفحہ 85. 75 رضاکار جو فسٹ مظفر آباد بٹالین بنے, صفحہ 88. پٹھان کفار ادا کرنے کو لوٹ آئے, صفحہ 79. میدان جنگ گرم ہو گیا, صفحہ 91. مارٹر اور مجاہد, صفحہ 92. نواں باب, کشمیریوں اور قبائلیوں کو ایک مرکز پر لانا ضروری تھا, صفحہ 95. جنگ جاری رکھنا محال ہو گیا, صفحہ 97. دسواں باب, کشمیر کا موسم سرما, محاذ کا جمود, صفحہ 101. آزاد کشمیر کا جی ایچ کیو اور لبریشن کمیٹی, صفحہ 103. آزاد کشمیر کے دو فیلڈ مارشل, صفحہ 104. آزاد کشمیر میں بےمانی شروع ہو گئی, صفحہ 106. گیارہواں باب, ہندوستانیوں کا موسم گرما کا حملہ, صفحہ 109. پاک فوج کشمیر میں داخل ہوئی, صفحہ 110. اتنا بڑا حملہ کیسے روکا جائے؟ صفحہ 113، ہمارے مجاہد بھاگ رہے تھے، صفحہ 116، دشمن کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، صفحہ 119، ہندوستانیوں کا ٹارگٹ مظفر آباد تھا، صفحہ 123، بارہواں باب، پانڈو پر قبضہ، صفحہ 129، پانڈو نوالا تر نہیں تھا، صفحہ 131، ہماری کڑی آزمائش، صفحہ 137، جنگل کی آگ اور صوبے دار کالا خان کی روح، صفحہ 141، تیرہواں باب، انڈین ایئر فورس، صفحہ 145، چودہواں باب، پونچھ کا محاصرہ ٹوٹ گیا، صفحہ 149، ہم پونچھ کھو بیٹھے کیوں، صفحہ 151، پندرہواں باب، فائر بندی، ہندوستان نے سب کچھ حاصل کر لیا، صفحہ 157، سولہواں باب، کشمیر کے آسیبی سائے، پنڈی سازش کیس، صفحہ 161، پنڈی سازش کیس، صفحہ 165، میری گرفتاری کا ڈھونگ اور ڈراما، صفحہ 167، غیر انسانی قانون اور بروہی، صفحہ 169، مقبوضہ کشمیر میں گوریلا اور کمانڈو بھیجو، صفحہ 173، ہمارے لیڈروں پر خوف طاری ہے، صفحہ 176، ہم کمزور نہیں، صفحہ 180، جنگ تاریخ کے آئینے میں کشمیر، ہمارے آئینے میں، صفحہ 185، آخری باب، قبائلی پٹھان کون ہے کیا ہے، صفحہ 193۔ تعارف، صفحہ نمبر 11، کشمیر کے تنازع کے ساتھ چار معاملے وابستہ ہیں، نمبر 1، کشمیر کے متعلق پاکستان کی پالیسی، نمبر 2، کشمیر کی جنگ آزادی 1947 سے 1948 میں قبائلی پٹھانوں کا رول، نمبر 3، سابق میجر جنرل اکبر خان کی ذات، نمبر 4، اور پنڈی سازش کیس۔ اس کتاب میں جنرل اکبر خان نے واقعات اور انکشافات کی روشنی میں ان چاروں معاملوں کا حل پیش کیا ہے۔ یہ مصنف کی کتاب رائڈر ان کشمیر، آر اے آئی ڈی ای آر ایس آئی این کے اے ایس ایچ ایم آئی آر کا ترجمہ ہے، جسے ہم کشمیر کے حملہ آور اور پنڈی سازش کیس کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں۔ کشمیر کی پہلی جنگ آزادی 1947-48 کی ابتدا میں شمال مغربی سرحدی صوبے کے پٹھان محاذ پر پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے سری نگر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت نہرو نے انہیں حملہ آور کہا تھا۔ جنرل اکبر خان کہتے ہیں کہ ہمیں حملہ آور کہلانے پر فخر ہے۔ محمد بن قاسم بھی حملہ آور تھا اور محمود غزنوی بھی حملہ آور تھا، اور کشمیر کے بے بس اور مجبور انسانوں کو ڈوگروں کے ظلم و تشدد اور جبری غلامی سے آزاد کرانے کے لیے پٹھانوں نے گھروں سے سینکڑوں میل دور آ کر جو حملہ کیا تھا وہ ہماری روایات کے عین مطابق تھا، اور قرآن کے فرمان کی تعمیل کے جس بستی میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہو وہاں پہنچے انہیں ظالم حکمران سے آزاد کراؤ۔ صفحہ نمبر 12، کشمیر میں پٹھانوں کی جنگی کاروائیوں کے خلاف بعض حلقوں نے بہت کچھ کہا تھا، ان کے حق میں بھی بہت کچھ کہا گیا ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر سردار محمد ابراہیم خان نے اسی ایک کتاب میں قبائلیوں کی جنگی اہلیت اور کشمیر میں دلیرانہ مظاہروں کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ مسئلہ چونکہ فوجی نوعیت کا ہے، اس لیے اس کے متعلق کوئی ایسا فوجی افسر ہی صحیح رائے دے سکتا ہے جس نے پٹھانوں کو کشمیر میں لڑتے اپنی آنکھوں دیکھا ہو۔ جنرل اکبر خان ہی ایک ایسے افسر ہیں جو نہ صرف ابتدا سے کشمیر کی جنگ میں شریک رہے بلکہ انہوں نے قبائلی پٹھانوں کو دشمن کے پہلوؤں پر ہر اول پر اور اس کی مختلف پوزیشنوں پر شب خون مارنے اور گوریلا ایکشن کے لیے استعمال کیا تھا۔ انہوں نے پٹھانوں کی پیش قدمی بھی دیکھی، انہیں محاذ سے غائب ہوتے بھی دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ جنرل اکبر خان کو 1937-38 کے دوران جب وہ برطانوی ہند کی فوج میں تھے وزیرستان میں قبائلی پٹھانوں کے خلاف لڑنے کا بھی موقع ملا تھا، لہذا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ قبائلیوں کی جنگی اہلیت لڑنے کے جذبے اور کشمیر محاذ پر ان کی کارکردگی کے متعلق وثوق اور اعتماد سے کوئی رائے دے سکتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے قبائلی پٹھانوں پر ہی توجہ مرکوز رکھی ہے، لہذا اس کتاب کو جنگ کشمیر کی مکمل تاریخ نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی جنرل موصوف نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ ہم نے محاذ کشمیر کے چیدہ چیدہ واقعات، مارکوں کی تفصیلات اور فائر بندی کے پس منظر کو ایسے انداز سے بیان کیا ہے کہ پورے محاذ کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کوتاہیوں، لرزشوں اور دیدہ دانستہ حقائق چشم پوشی کی واضح نشاندہی ہو جاتی ہے جو پاکستان کی حکومت، ہائی کمان اور کشمیری لیڈروں سے سرزد ہوئی، اور جس کا خمیازہ کشمیری مسلمان آج تک بھگت رہے ہیں، اور کشمیر ہم سے دور ہی دور ہٹتا جا رہا ہے۔ اس طرح یہ کتاب قبائلی پٹھانوں کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیوں اور لرزشوں کی روایت بن جاتی ہے۔ اس زمن میں چند ایک انکشافات قانون کے لیے نئے بھی ہوں گے اور قابل افسوس بھی۔ آپ دیکھیں گے کشمیر کے متعلق ایک بھی صحیح قدم نہ اٹھانے کی وجہ سے پاکستان کی اپنی سلامتی اور سالمیت کس طرح خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 13، پنڈی سازش کیس۔ کتاب کا دوسرا حصہ پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے واقعات کی اصل حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے جسے پنڈی سازش کیس کا نام دیا گیا تھا۔ اس کیس کے متعلق قوم کے کانوں میں جو کچھ بھی ڈالا گیا وہ سرکاری مواد تھا۔ دوسرا فریق خاموش رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کے ذہن میں سازش کا افسانہ حقیقت کا روپ اختیار کر گیا۔ اب جنرل اکبر خان پنڈی سازش کیس کی اصل حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ پنڈی سازش کیس کے متعلق 30 نومبر 1972 کے روز بہاولپور بار روم میں وکلا سے خطاب کرتے ہوئے کسان مزدور پارٹی کے سربراہ میجر محمد اسحاق نے کہا تھا، اس کیس کے سرغنا سابق میجر جنرل اکبر خان بتائے جاتے تھے، اور حکومت نے جو کیس تیار کیا تھا اس میں ذرا بھر صداقت نہیں تھی، بلکہ بات صرف یہ تھی کہ اس وقت کے انگریز کمانڈر ان چیف پاکستان افواج جنرل گریسی نے جب کشمیر میں جنگ بندی کا حکم دیا تو اس وقت پاکستان کی افواج پیش قدمی کر رہی تھی۔ سابق میجر جنرل اکبر خان نے اعلیٰ فوجی افسروں کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا جس میں اس فیصلے کے خلاف رد عمل کا اظہار کرنا مقصود تھا تاکہ حکومت ایسے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ فوجی افسروں نے اتفاق نہ کیا، حکومت کو اس کا علم ہو گیا۔ حکومت نے ان فوجی افسروں کو ترقی دے دی اور میجر جنرل اکبر خان کو چیف آف جنرل اسٹاف بنا دیا۔ اس حیثیت سے انہوں نے اپنے گھر میں ایک اجلاس طلب کیا، اس میں مسئلہ کشمیر زیر بحث آیا لیکن کوئی بات طے نہ ہو سکی اور حکومت کو اس کا علم ہو گیا۔ میں اس اجلاس میں شریک نہ تھا، اس وقت پنجاب میں انتخابات ہو رہے تھے۔ انتخابات سے ایک روز قبل گرفتاریوں اور تحقیقات کا آغاز ہوا، مجھے اس کیس میں گواہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ میرے احتجاج پر حکومت نے مجھے بھی سازش میں ملوث کر دیا۔ بعد میں آنے والی حکومتوں نے مجھے اس کیس میں ملوث تمام فوجی افسروں کو اعلی عہدے دیے اور مجھے 2000 روپے ماہوار تنخواہ پر ایک عہدے کی پیشکش کی گئی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ نوائے وقت 1 دسمبر 1972۔ یہ تھی پنڈی سازش کیس کی اصل حقیقت۔ تفصیلات اس کتاب میں پڑھیے۔ کتاب کا تیسرا حصہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس میں صدیوں پرانی عسکری تاریخ کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ کشمیر کو کس طرح آزاد کرایا جا سکتا ہے، اور پاکستان کا یہ خوف محض بے معنی ہے کہ اگر ہم نے کشمیریوں کی مدد کی تو بھارت پاکستان پر حملہ کر دے گا، اور یہ وہم محض وہم ہے کہ بھارت اس قدر طاقتور ہے کہ پاکستان کو تباہ کر دے گا۔ جنرل اکبر خان نے حقائق اور حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ ہم کم نفری اور طاقت سے بھارت کے عزائم کو کچل سکتے ہیں اور کشمیر کو بھی آزاد کرا سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ تفصیلی جواب یہ کتاب پیش کرے گی۔ عنایت اللہ، مدیر ماہنامہ حکایت، لاہور۔ پیش لفظ، صفحہ نمبر 15۔ نہرو نے ہمیں حملہ آور کہا تھا، اس نے دراصل ہم پر طنز کی تھی، لیکن شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ آج کے دور کی جنگ میں حملے کو بہترین طریقہ جنگ تسلیم کیا گیا ہے۔ اب تو جنگ کے مقصد کے حصول کے لیے طیاروں، کمانڈوز، گوریلوں، موٹر انفینٹری، ٹینکوں، توپ خانے اور آبدوز کا استعمال ضرب لگا اور بھاگوں کے اصول پر بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ حملہ آور کا نام ہماری شان کے خلاف نہیں، ہم یہ نام اپنا سکتے ہیں۔ فوجی لحاظ سے قبائلیوں کا طریقہ جنگ ایسا ہے کہ وہ بہترین اور دلیر حملہ آور تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حملہ آور کہلا کر ہم شاید چنگیز خان، تیمور لنگ، محمود غزنوی اور سکندر اعظم جیسی جنگجو شخصیتوں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں جنہیں مورخوں نے حملہ آور کہا ہے۔ یہ کتاب چونکہ ذاتی رویداد ہے اور کشمیر کی جنگ کی تاریخ نہیں، اس لیے یہ علاقے وقت مقام اور حالات کے لحاظ سے محدود ہے. البتہ قارئین کشمیر کی جنگ کو طائرانہ نگاہ سے دیکھ سکیں گے اور اصل مسئلہ سمجھ سکیں گے. ایک باب میں فائر بندی کے بعد کے حالات، رد عمل، حال اور مستقبل کا جائزہ، اور آخری باب میں شمال مغربی سرحد کے قبائلیوں کا تاریخی خاکہ پیش کیا گیا ہے. میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کتاب مکمل کرنے میں میری مدد کی، اور ان کا بھی جن کے میں نے حوالے دیے ہیں. اکبر خان، کراچی، جولائی 1970. صفحہ نمبر 17، پہلا باب، کشمیر کے حملہ آور. صدیوں سے پشاور شہر کے بازاروں میں داستان گوئی کا فن رائج اور مقبول رہا ہے. میں نے کئی بار اس فن کے ماہرین سے داستانیں سنی اور تمبہ خود رہا، لیکن میں جب خود ایک داستان سنانے لگا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میں اچھی قسم کا داستان گو نہیں ہوں. پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے اور کیسے شروع کروں. میں نے کشمیر کی وادی میں پھیلی ہوئی گہری دھن میں سے ابھرتے ہوئے کچھ انسان دیکھے تھے جو عام انسانوں کی قد و قامت سے بڑے نظر آتے تھے، اور وہ وہاں چیتوں کی طرح گھوم پھر رہے تھے. میں اپنی داستان وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے وہ مجھے پہلی بار نظر آئے تھے. وہ حملہ آور تھے. وہ تاریکی میں ٹوٹی پھوٹی زمین اور اونچی نیچے کھیتوں میں بڑے اطمینان اور احتیاط سے دشمن کے قریب تر ہو کر اس پر جھپٹنے کے لیے بڑھے چلے جا رہے تھے. یہ 29 نومبر 1947 کی آدھی رات کا وقت تھا. وہ ریاست کشمیر میں بجلی کی رفتار سے داخل ہوئے تھے. انہوں نے 5 دنوں میں 115 میل فاصلہ طے کیا تھا، اور اب وہ سری نگر سے صرف 4 میل دور رہ گئے تھے جہاں سے انہیں سری نگر کی جھل مل کرتی روشنیاں نظر آ رہی تھی. 12 مولہ 30 میل پیچھے رہ گیا تھا. 3 روز پہلے وہ 12 مولہ لیا جا چکا تھا. وہاں 14,000 میں سے 3,000 افراد زندہ بچے تھے. مہاراجہ کشمیر سری نگر سے بھاگ گیا تھا. اس نے ہندوستان کو ان الفاظ میں ریاست کی تباہی کی تفصیل سنائی تھی. ایک جنگلی لشکر نے ریاست پر حملہ کر کے اودھم بپا کر دیا ہے. یہ لشکر ساری ریاست کو تہ تہ کرنے کے لیے سری نگر پر قبضہ کرنے کے لیے بڑھا آ رہا ہے. دلی میں وی پی مینین ہندوستانی حکومت کو مشورہ دے رہا تھا کہ کشمیر میں فوراً فوجی مدد بھیجی جائے. اس نے اپنی حکومت کو ہندوستان پر گزشتہ 8 صدیوں میں مسلمانوں کے حملے، خصوصاً محمود غزنوی کے 17 حملے یاد دلا کر کہا، آج سری نگر پر حملہ ہوا ہے تو کل دلی پر ہوگا. دوسرے ہی دن ہندوستان نے طیاروں کے ذریعے اپنی فوج کشمیر میں بھیج دی، جس کی مدد کے لیے فوری طور پر لڑاکا طیارے اور توپ خانے بھی بھیج دیے گئے تاکہ حملہ آوروں کو روکا جائے. لیکن ہندوستان کی اس جنگی قوت کو بری طرح تتر بتر کر دیا گیا، اور ان کا ایک کمانڈر کرنل رائے مارا گیا. اب سری نگر کے 4th سنگ میل پر حملہ آوروں کے راستے میں سڑک پر رکاوٹیں کھڑی تھی، جن کے عقب سے دشمن کی مشین گنیں گولیوں کی پوچھاڑے فائر کر رہی تھی، اور ان کے پیچھے توپ خانہ تھا جو بے پناہ گولہ باری کر رہا تھا. حملہ آور جوں جوں آگے بڑھتے گئے، سری نگر کے ارد گرد پانی زیادہ ہی زیادہ ہوتا چلا گیا. اس میں دریا کا پانی بھی تھا، چھوٹی بڑی جھیلیں بھی، اور بارش کا پانی بھی جگہ جگہ جمع تھا. یہ آبی رکاوٹیں انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ سڑک پر ہی رہیں، اور کوئی راستہ نہ تھا. آخر انہیں یہی ایک صورت نظر آئی کہ سڑک کی رکاوٹ اس کے دفاعی مورچے پر سامنے سے ٹوٹ پڑے. میں کشمیر میں قبائلی پٹھانوں کی یلغار کی داستان یہیں سے شروع کرتا ہوں. صفحہ نمبر 19، قبائلی پٹھان کشمیر میں کیوں گئے تھے. اس سوال کا جواب یہی اور صرف یہی کہ قبائلی پٹھانوں کو ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کے مسائل، مصائب اور غرائم کے ساتھ گہری دلچسپی تھی. 4 ہی مہینے پہلے 15 اگست 1947 کے روز برصغیر کو اس صورت میں آزادی ملی تھی کہ ملک تقسیم ہو گیا تھا، اور دولت مشترکہ برطانیہ کی 2 آزاد اور خود مختار مملکت معرضے وجود میں آئی تھیں. برصغیر میں برطانوی حکومت کی حکمرانی تو اسی روز ختم ہو گئی تھی، لیکن دونوں نئی حکومتیں ابھی اپنی اپنی مملکت پر پوری طرح علمداری رائج نہیں کر سکتی تھیں، کیونکہ 40 کروڑ آبادی اور 17,77,438 مربع میل رقبے کے پرانے ہندوستان میں 568 ریاستیں تھیں، جنہوں نے ابھی دونوں میں سے کسی ایک مملکت کے ساتھ الحاق نہیں کیا تھا. ان ریاستوں کو یہ حق دیا گیا تھا کہ اپنے آزادانہ فیصلے کے تحت کسی ایک مملکت کے ساتھ الحاق کر لیں. وہ چونکہ آزاد نہیں رہ سکتی تھی اس لیے توقع تھی کہ ملکی تقسیم تک راجے مہاراجے اور نواب الحاق کا فیصلہ کر لیں گے. بعض نے فیصلہ کر بھی لیا تھا, باقی جو ریاستیں رہ گئی تھیں وہ جغرافیائی لحاظ سے ایک یا دوسری کے اس قدر قریب تھیں کہ متعلقہ مملکت کے ساتھ الحاق کا فیصلہ محض رسمی حیثیت رکھتا تھا. ان میں سب سے زیادہ اہم ریاست جموں اور کشمیر تھی جو دوسری بڑی ریاست تھی. جغرافیائی لحاظ سے یہ ریاست تمام برصغیر کے لیے اس لیے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں تھی کہ یہ ہندوستان اور پاکستان دونوں سے ملحق ہے, بلکہ اس لیے کہ شمال میں اس کے اور روس کے درمیان افغانستان کا ذرا سا علاقہ ہے اور اس کی سرحد چین سے مشترک ہے. صفحہ نمبر 20. جب برطانوی حکومت نے ملک کی تقسیم کا اعلان کیا تو ہمیں توقع تھی کہ اس ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کے بنیادی تصور میں شامل تھا. پاکستان کا کاف کشمیر کا ہے. ملک کی تقسیم کی بنیاد یہی تھی کہ مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان کہلائیں گے. اس بنیاد پر کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی 40 لاکھ آبادی میں 75% مسلمان تھے, اور اس لیے بھی کہ ہندوستان کے ساتھ اس کی کوئی سڑک, کوئی ریل اور کوئی دریائی راستہ نہیں ملتا تھا, نہ اقتصادی طور پر اس کا ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق تھا. یہی احوال و قواعد تھے جن کے پیش نظر توقع رکھی گئی تھی کہ کشمیر کے عوام بلا پسو پیش پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کریں گے, مگر اس کا فیصلہ ریاست کے غیر مسلم حکمران مہاراجہ کے ہاتھ تھا. وہاں جلدی فیصلہ کرنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. تقسیم کے اعلان سے چند ہفتے بعد, جبکہ ابھی تقسیم ہوئی نہیں تھی, دلی میں قائد اعظم سے ایک وفد نے ملاقات کی. انہیں کشمیر کے متعلق کچھ خدشات سے آگاہ کیا تھا. اس کا قائد اعظم پاکستان کے نامزد گورنر جنرل تھے. میں وہیں آرمڈ فورسز پارٹیشن سب کمیٹی کے ممبروں کے ساتھ گیا تھا. اس خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ مہاراجہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے سے عیاں طور پر گریز کر رہا ہے. یہ خطرہ بھی ہے کہ کشمیر کا مسلمان لیڈر شیخ عبداللہ, جو آزادی ہند کی تحریک کا ہیرو تھا اور جس نے پاکستان کے تصور کی مخالفت کی تھی, مہاراجہ کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے. قائد اعظم نے وقت کو یقین دلایا تھا کہ 2 افراد کا فیصلہ ساری ریاست کے مستقبل کو مسخر نہیں کر سکتا. قائد اعظم نے کہا کہ نظریہ پاکستان نے جس طرح سارے ہندوستان کو گرفت میں لے لیا تھا, اسی طرح کشمیر کو بھی گرفت میں لیے ہوئے ہیں. لہذا شیخ عبداللہ کی مخالفت کے باوجود کشمیری مسلمان پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں گے. اس کے علاوہ جغرافیائی لحاظ سے کشمیر صرف پاکستان کے ساتھ ہی الحاق کر سکتا ہے. وسوق سے کہا جا رہا تھا کہ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر کشمیر پاکستان کے ساتھ الحاق کرے گا, مگر اس وسوق کو پہلا دھچکا اس وقت لگا جب ریڈ کلف ایوارڈ نے دونوں ملکوں کی حد بندی کا اعلان کیا. اس کے تحت پاکستان سے ملحقہ علاقے کا کچھ ایسا حصہ ہندوستان کو دے دیا گیا تھا جس میں سے کشمیر اور ہندوستان کے درمیان پختہ سڑک بنائی جا سکتی تھی. اس وقت کشمیر کا دنیا کے ساتھ رابطہ 2 سڑکوں کے ذریعے تھا, دونوں پاکستان میں سے گزرتی تھیں. لیکن اب ہندوستان کے لیے ایسی صورت پیدا کر دی گئی تھی جس میں جموں سے کٹھوعہ تک جانے والا غیر پختہ راستہ ہندوستان تک پختہ سڑک بنایا جا سکتا تھا. اس طرح کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کی کم از کم ایک دشواری دور کر لی گئی تھی. خیال یہی تھا کہ مہاراجہ نے ہندوستان کے ساتھ گفت و شنید شروع کر دی ہوگی. پاکستان کے ساتھ کشمیر کے الحاق میں کوئی دشواری تھی ہی نہیں. جولائی 1947 تک ہندوستان کے اس وقت کے وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مہاراجہ کو یقین دلایا تھا کہ اگر مہاراجہ پاکستان سے الحاق کر لے تو پاکستان تو ہندوستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کشمیر کے اندر سے بھی کسی دشواری کے پیدا ہونے کا امکان نہیں تھا کیونکہ دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں, مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کے لیڈر جیلوں میں بند تھے. اس کے باوجود مہاراجہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہا تھا. اس نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ استقرار کار آرگیومنٹ اسٹینڈ اسٹل AGREFMENT STANDSTILL کر لیا. یعنی ریاست کی موجودہ حیثیت قائم رہے گی. یہ معاہدہ کر کے وہ چوکس ہو کر بیٹھ گیا, مگر سمجھ نہ سکا کہ وہ آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر بیٹھ گیا ہے. جو مقدر فضا پر سخیر میں پیدا ہو گئی تھی وہ ریاست میں بھی پیدا ہو سکتی تھی. ایک مدت سے انڈین نیشنل کانگریس برصغیر کی آزادی کی جدوجہد کی قیادت کر رہی تھی. اس کا مت میں نظر صرف یہ تھا کہ ہندوستان تقسیم نہیں ہوگا, اس میں اکثریت کا جمہوری راج ہوگا. مسلمان لیڈروں کو چونکہ یقین تھا کہ اکثریت غیر مسلم قوم کی ہوگی جو مسلمانوں کو اقلیت سمجھ کر اپنے ماتحت رکھے گی, اس لیے انہوں نے اپنے لیے الگ مملکت کا مطالبہ کیا تھا. کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیں.